الحمد لله الحمد لله المبدع المعيد الغني الحميد والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وإطرته ووصوله وفروعه وبارك وسلم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقید و طرح احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، درس فہم دین کے حوالے سے ہم تقریباً 6 سے 7 درسوں پر مشتمل یہ سلسلہ جو تعوذ کی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ایک ایک گوشوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور یہ تعوذ کی تفسیر اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے، اس کے 3 گوشے تھے اعوذ الشیطان الرجیم، پناہ طلب کرنا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا، اس کا مقصد اور اس کا مدعا اور مراد کیا تھا، اس پر ایک مختصر اور مدلل قرآن کریم برہان رشید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک اور اکابر امت اور اولیاء صالحین کے اقوال سے آپ کی خدمت میں وہ ساری باتیں پیش کی گئی۔ الشیطان، شیطان سے کیا مراد ہے، ابلیس کون ہے، شیطان اور ابلیس میں باہم کیا فرق ہے، اس پر ایک مختصر سی نشست آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ کل گویا کہ ذکر کی گئی، اور ابلیس جو ایک فرد خاص ہے، ایک مستقل وجود ہے، اس میں موجود وہ تمام شرارتیں اور تکبر، تو تکبر، حسد، ریا، بغض، ہر وہ چیز جسے برائی اور منکر کہا جائے وہ شیطان ہے۔ شیطان بحیثیت صفت کے ہے اور ابلیس بحیثیت ذات کے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی کل ایک آیت بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، پیدا کیے ہیں انسان شیطانوں میں اور جن شیطانوں میں سے، جس میں واضح ثبوت تھا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں، لیکن وہاں شیطان سے مراد ابلیس نہیں بلکہ وہ شیطانی فکر ہے، وہ شیطانی عادت ہے۔ لہذا ابلیس جو ہے، پھر عرض کر دوں، ایک باقاعدہ مشخص ذات ہے۔ ہاں، ہر وہ چیز جو خدا کی بارگاہ سے دور کر دینے والی ہو، اللہ کی رحمت سے محروم کر دینے والی ہو، اس چیز کو شیطان کہا جاتا ہے، اس فکر کو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان ایک کردار کا نام ہے، شیطان ایک کردار کا نام، ایک رول کا نام ہے، شیطان ایک صفت کا نام ہے۔ ابلیس کے حوالے سے کہ ابلیس کیسے گمراہ ہوا، وہ ایک بڑی نفیس بحث ہے، اور کل کے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ابلیس جو معلم الملکوت تھا، جسے فرشتے جس کی تعظیم میں اسے جھولا دیا کرتے تھے، اور فرشتوں کی تمام کمانڈ اور اسے سربراہی حاصل تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ ابلیس راندہ درگاہ ہوا، اور یہ تکبر اس کے اندر کس نے پیدا کیا؟ تو کل میں نے حضور شیخ الاسلام المسلمین میرے آقا میرے مولا سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمۃ رضوان کی کشف المحجوب شریف سے اس باتوں کے انکشافات آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ دراصل ابلیس کو گمراہ کرنے والی چیز نفس تھا. تو ابلیس سے زیادہ خطرناک شے جو ہے وہ نفس ہے، اور نفس نے ابلیس کو گمراہ کیا. نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کیا روح کا نام ہے؟ نفس کیا کسی فکر کا نام ہے؟ نفس کیا وجود کا نام ہے؟ اس پر ایک تفصیلی بحث کل، یوں تو متعدد کتابیں ہیں، علم کلام کے علماء اپنے طور پر اس معنی کو لیتے ہیں، جس طرح کہ علامہ تفتزانی نے نفس کا معنی روح لیا ہے، لیکن قربان جاؤں داتا صاحب کے علم پر کہ انہوں نے ان تمام معنی کا رد کر دیا اور فرمایا معنی درست نہیں ہے. نفس صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کا مرکز دل ہے، اور اخلاق رذیلہ اور خبیثہ جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس کو نفس کہا جاتا ہے. یہ معنی کیا. پھر اس میں بڑی پیاری بات داتا صاحب نے فرمائی کہ ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو طالب حق ہے، جو اللہ رب العالمین سے واصل ہونا چاہتا ہے، رب کریم کی ہر پیغام کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کی کامل رضا چاہتا ہے، اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہے، تو داتا صاحب نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی ہے. یہ داتا صاحب کا حوالہ میں نے ایویں نہیں پڑھ دیا آپ کے سامنے، اور یوں ہی نہیں ذکر کر دیا، اس سے پہلے ہم نے تفاسیر بھی دیکھی ہے، علم کلام کے علماء کو بھی دیکھا، لیکن وہاں پر سخت انتشار اور اختلاف تھا. لیکن سب کو جمع کر کے جو داتا صاحب نے گتی سلجھا دی ہے، عقدہ کشائی کر دی ہے، یا آپ کے سینے پر جو اولیاء کاملین کے قلوب پر اللہ نبی پاک کے فیض سے القا فرماتا، یہ وہی چیز ہے. ورنہ میں خود ایک زمانے تک نفس اور شیطان اور ان تمام تعریف میں مخمصے کا شکار رہا، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب نے تقریباً چار گروہ ذکر کیے تھے نفس پر، اور چاروں کا رد کر کے پھر اپنا نظریہ پیش کیا، اور بڑے ٹھوس انداز میں پیش کیا. وہ کل کی تقریر آپ ویب سائٹ پر سماعت کر سکتے ہیں، اور ویب سائٹ کے لیے یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ پہلے آپ ہماری یہ ساری تقاریر جو ہے وہ نور نبی ڈاٹ نیٹ پر دیکھتے تھے، وہ ویب سائٹ ہم نے ختم کر دی ہے، اور اب اس پر کوئی چیز اس حوالے سے نشر نہیں کی جاتی. آسانی طور پر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سید مظفر شاہ ڈاٹ نیٹ کر لیں، یا سید مظفر شاہ ڈاٹ کام کر لیں، یا دا ٹرو کلر آف اسلام کر لیں .net.com. یہ ہمارے بچے آپ کو بتائیں گے. ابھی آپ کی خدمت میں چند اشتہارات بھی پیش کیے جائیں گے جو گاڑی پر لگائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ سابقہ بیانوں کو سروے کریں گے، اور اس سے پہلے جتنی چیزیں نور نبی ڈاٹ نیٹ پر آپ دیکھتے تھے وہ ساری چیزیں اس ویب سائٹ پر آ گئی ہے، اور اس ویب سائٹ کو فی الحال ہم نے موقف کر دیا، ختم کر دیا ہے، اور اب اس پر کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، اور نہ اب اس سے میرا کوئی تعلق ہے. خیر، یہ تو ایک تفسیر تھی ضمناً جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو کل کے بیان کے حوالے سے اس ساری تفسیر آپ اس ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ داتا صاحب نے یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین سے واصل ہونا چاہتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، فرض لکھا ہے داتا صاحب نے کشف المحجوب میں، کہ اس کے لیے فرض ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ انسان کیا ہوتا ہے. اور لفظ انسان میں بھی داتا صاحب نے تقریباً تین گروہ کا ذکر کیا کہ انسان سے کیا مراد ہے. کہا جی انسان سے ایک گروہ نے یہ کہا تھا کہ روح مراد ہے، تو فرمایا یہ باطل ہے، اس لیے کہ روح تو پھر ہر جانور میں بھی ہوتی ہے، ہر شے کے اندر روح ہوتی ہے، تو کیا گلی میں پھرنے والے ہر وہ رینگنے والے حشرات الارض، کیا تمام چیزوں کو انعام اور بہائم کو کیا انسان کہہ دیا جائے گا؟ اس کو رد کر دیا آپ نے کہ انسان سے مراد جو ہے وہ، آپ نے فرمایا کہ روح نہیں. پھر دوسری چیز آپ نے نقل فرمائی کہ انسان سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان وہ ہے جو زندہ ہے، تو فرمایا یہ بھی آپ سے مذاق ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب لاشا پڑا ہو تو اس کو بھی انسان کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. پھر آپ نے جو اس کا سارا مجموعہ نچوڑ نکالا تھا، اس کو میں تسلسل کے طور پر جوڑ رہا ہوں، وہ تین چیزیں تھیں. فرمایا انسان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نفس، روح اور جسم. اس کو گویا کہ جمع کیا ہے اور اس پر سارے دلائل پیش کیے ہیں. فرمایا اس لیے کہ عالم آخرت، انسان عالم آخرت کی تصویر ہے. اسلام انسان عالم آخرت کی تصویر ہے، انسان عالم آخرت کا یہاں پر ایک کردار ہے. تو فرمایا عالم آخرت کی کیا چیز ہے؟ کہ عالم آخرت کی سب سے پہلی چیز ہے کہ میدان محشر میں کھڑا ہونا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہے، اور حساب و کتاب میں پھر نیکوکاروں کو جنت ہے اور بدکاروں کو دوزخ ہے. تو فرمایا بس یہ تین چیزیں بنتی ہیں نا، قیام، میدان حشر میں کھڑا ہو جانا، اور ایک چیز جنت ہے، ایک چیز دوزخ ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا بس یہ سمجھ لو انسان ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. جنت کی مثال اس دنیا کے اندر کہ جنت کی طرف جانا ہے، یہ خیال، یہ نیکی کا ابھارنے والی چیز، یہ روح ہوا کرتی ہے. اور فرمایا کہ جہنم کی طرف کھینچنے والی اور جہنم کے اندر جو بدکاریاں موجود ہیں، جو جہنم کی فطرت ہے، جو جہنم کی سرشت ہے، اس کی طرف بلانے والا چیز جو ہے وہ روح، نفس ہے. اور فرمایا کہ پھر قیامت کے دن کھڑے ہو کر رب کریم کے حضور جواب دینا ہے. فرمایا یہ صفت جسم کی ہے، اور یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو انسان بن جاتا ہے. فرمایا اب اس میں ترقی دینی ہے اور اس میں ترقی کی طرف لانا ہے، اس لیے کہ جہنمی خیالات نفس کی طرف آتے ہیں، جنتی خیالات روح کی طرف آتے ہیں. جس محض اس کو اپنے اوپر لاد کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، فرمایا اب ہر مسلمان اور ہر وہ طالب حق جو خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کی مخالفت کرے. اس لیے کہ پھر کئی احادیث میں نے آپ کے سامنے داتا صاحب کی کتاب سے پڑھی، اور قرآن آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو داتا صاحب نے نقل کی ہے، اور ان تمام کا خلاصہ یہ تھا کہ جو نفس کی مخالفت کرتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمام میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس تسلسل کو جوڑنے کے لیے. فرمایا نفس جو ہے اس کی مخالفت کر دی جائے اور اس کو پستی کی طرف لایا جائے، تو پھر اس پر روح کا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے اور نفس ماتحت ہوتی چلی جاتی ہے. جب نفس تنزل کی طرف آئے اور روح پروان چڑھے، تو پھر نفس جو ہے وہ امارہ سے نکل کر لوامہ ہو جاتی ہے. اور فرمایا روح کا جب مزید اور غلبہ ہو جاتا ہے، نیکی کے خیالات کا اور غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر نفس روح سے اثرات لے کر گندگی سے اور پاک ہو جاتی ہے اور وہ لوامہ سے مطمئنہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ جو تین قسمیں قرآن میں ذکر کی گئی ہے، امارہ، لوامہ، مطمئنہ. امارہ وہ ہے جو کفار کا نفس ہے، کفار کے اندر ایک مرکز ہے جو صرف بدی کی طرف لاتا ہے. فرمایا جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو عام مومنین اور مسلمانوں کا نفس جو ہے وہ لوامہ ہے، کہ جو گناہ تو ان سے کروا دیتا ہے، لیکن گناہ کے بعد ان کو مذمت بھی کرتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، سوچا نہیں تو نے، تو ملامت کرنے والا نفس ہے. اور فرمایا کہ اولیاء اور انبیاء کا جو نفس ہے وہ مطمئنہ ہے، وہ سرے سے نفس کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، سرے سے نفس کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا. اب یہ جو اندر سے آواز اٹھتی ہے یہ نفس کی ہوتی ہے، اور یہ اندر سے جو آواز اٹھتی ہے یہ فرشتے کی بھی ہو سکتی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی کی حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انسان کے قلب پر فرشتہ بھی القا کرتا ہے، اور انسان کے دل پر، دل سے مراد وہی مرکز جو نفس کا ہے، وہاں پر شیطان القا کرتا ہے. فرمایا کہ شیطان کے القا کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے، وہ تمہیں فقر سے، مصائب سے ڈرائے گا، اور جب یہ خیال آ جائے تو فوراً پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور فرشتے کا خیال یہ ہوگا جو تمہیں نیکی کی طرف مستعد رکھے گا، خدا کے تصور کو تمہارے اندر بیدار اور تمہارے اندر تازگی رکھے گا، تمہیں بار بار موت کو یاد دلائے گا، اور تمہارے اندر یہ تاثر پیدا کرے گا یہ تمہاری زندگی عارضی زندگی ہے، جو تم کر رہے ہو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. فرمایا جب یہ خیالات ابھر کر تمہارے قالب پر آ جائے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ عرش الہی سے انوار و تجلیات اتر رہے ہیں. یہ گویا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی حدیث تھی اس کا میں نے خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور ایک بات مزید یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اس تسلسل کو جوڑنے کے لیے، وہ یہ چیز تھی. فرمایا کہ جب، جس طرح کہ غوث اعظم کا بھی قول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جب غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ 70 مریدوں کے گھر کیسے پہنچے، آج بعض لوگ حاضر ناظر کے مخمصے میں ہیں، وہ بےچارے سڑے سے انسان کو نہیں سمجھے، اس لیے کہ انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا. اولیاء کاملین جو ہے وہ علم الیقین سے، عین الیقین سے پھر حق الیقین پر پہنچتے ہیں. یقیناً ایک انسان کے اندر اللہ نے قوت اور طاقت رکھی ہے، جو حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ معراج میں پڑھ لیتے ہیں کثرت کے ساتھ، کہ وہ قبر میں بھی ہے، مسجد اقصی میں بھی ہے، اور آسمان پر بھی ہے. تو یہ ہمیں علم الیقین تو ہے، لیکن صوفیہ وہ ہے جو پھر اس کے مشاہدے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ریاضت کے ذریعے اپنے ظاہر کو مرتب کرتے ہیں، اور توبہ کے ذریعے اپنے باطن کو صاف کرتے ہیں، جو داتا صاحب نے ذکر کیا ہے. فرمایا ایک ظاہر کی تطہیر، ایک باطن کی تطہیر ہے. ظاہر کی تطہیر ریاضت ہے، یعنی نماز، روزہ، زکات، اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنا، لباس کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، چال و چلن کے اعتبار سے. فرمایا یہ محض ریاضت ہے، یہ ظاہر کو سنوارے گی. فرمایا باطن کو سنوارنے کے لیے ریاضت کی بھی ضرورت ہے، باطن کو سنوارنے کے لیے، اندر کے انسان کو سنوارنے کے لیے. یہ کہ نہیں ہم تو نیک ہو گئے اب ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اب بال بڑے کر دیے، کڑے ڈال دیے، بھنگڑے ڈال دیے، ناچ رہے ہیں ڈھولوں کی آواز پر، کہتے جی ہمارا باطن جو ہے کہ وہ صاف ہو گیا، وہ شیطانی فکر ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. باطن کو صاف کرنے کے لیے ظاہر کی ضرورت ہے، اور ظاہر کو صاف کرنے کے لیے باطن کی ضرورت ہے. یہ دونوں ہر جگہ پر لازم ملزوم ہے، اس سے چھٹکارا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. انسان نیک جب ہوتا ہے جب ظاہر سے ریاضت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پختہ کرتا ہے اور توبہ کی کثرت کر کے فکر کے ذریعے باطن میں اترتا ہے. توبہ باطن کو صاف کرتا ہے، ریاضت ظاہر کو صاف کرتی ہے. پھر اس کے بعد سیدھے غوث اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ 70 مریدوں کے گھر کیسے پہنچے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو داتا صاحب نے خود ذکر کیا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو نفس کو اگنور کرتا ہے، نفس کی باتوں کو پسے پش پھینکتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کی باتوں کو لیتا ہے؟ فرمایا اس کو دیکھا نہیں تم نے؟ فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح نے اس کے نفس پر اثر کر دیا ہے. فرمایا وہ جب قیامت کے دن ہو اٹھے گا تو اس کا پاور اور اس کی طاقت کیا ہوگی؟ داتا صاحب سارے اولیاء کی 1000 سال پرانی کتاب، کہ ان کے بعد سے لے کر جتنے اولیاء آئے ہیں تمام نے تصوف میں قدم رکھنے سے پہلے کشف المحجوب کو اپنے لیے مقدمہ اور اصول قرار دیا ہے. داتا صاحب 1000 سال پہلے تمام اسلامی نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں، اس میں کئی جاہل صوفیوں کا بھی آپ نے رد کیا، اور نظریے میں نکل کر کہتے ہیں کہ جب روح کا اثر نفس پر ہو جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ روح پاک اور لطیف چیز ہے اور نفس گندا ہے. جب روح نفس پر غالب ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لاؤ کہ جس طرح گندگی پر پانی بہایا جائے تو گندگی پانی کی تاثیر سے ختم ہو جاتی ہے، تو روح اپنے انوار سے نفس کی گندگیوں کو ختم کر کے اسے اپنی طرح منور و مجلہ کر دیتا ہے. یہ فکر کی بات ہے. فرمایا اس کو منور و مجلہ کر دیتا ہے. فرمایا جس وقت نفس روح سے اثر لیتا ہے، مثلا اندھیرا ہے، دیکھیں پورے گھر میں اندھیرا ہے، اندھیرا کمرے کے اندر ہے، اس کی مثال نفس کی ہے. جیسے آپ نے بٹن دبا کر لائٹ چالو کی تو اس روشنی نے سارے اندھیرے پر اپنا اثر ڈال دیا، اور اثر ڈال کر اندھیرے کو ہضم کر لیا، اندھیرے کو کافور اور ختم کر دیا، اور ہر جگہ اپنی طاقت کو بکھیر دیا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ نفس انسان کے اندر اندھیری ایک گھٹن کی فضا ہے، لیکن جیسے ہی روح کو پروان چڑھا دیا جاتا ہے، روح کو طاقت دے دیا جاتا ہے، اور روح جیسے ہی اپنے معاملات کو شروع کرتا ہے تو جس طرح اندھیرا روشنی کے اندر زم ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کی نفس کی ساری گندگی اس کے اندر ختم، اور روح نفس کی طرح مجلہ اور مصفہ ہو جاتی ہے. جس طرح کی گندگی رکھی جائے، زمین پر گندگی ہو تو سورج جب اس پر اپنی کرنیں ڈالتا ہے تو بالکل اس کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے، اور اس کی گندگی بالکل چھڑ جاتی ہے، اور پھر زمین ایک تطہیر کا حکم رکھتی ہے. یہ فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ زمین پر اگر کوئی گندگی گر جائے، اگر سورج نے اس کو جلا دیا یا وہ زمین سوکھ گئی، میں سوکھنے کے لفظ کو نہیں کہتا، اس طرف نہیں جاتا، صرف یہی کہتا ہوں کہ سورج اس کو جلا دے، اس کی دباغت کر دے اور اس کی گندگی کو ختم کر دے، تو جسم زمین پر پڑی ہوئی گندگی تو تھی لیکن جب سورج کی کرنیں اس پر پڑی تو اس نے گندگی کو اس سے ختم کر دیا اور اسے بھی پاک کر دیا جیسے سورج کی کرنیں پاک تھی. اسی طرح روح کا غلبہ جب نفس پر ہو جاتا ہے تو روح نفس بھی گویا کہ روح کی طرح لطیف ہو جاتی ہے، اور جہاں نفس روح کے اثر کو لیتی ہے تو داتا صاحب کہتے ہیں ایسے لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے کہ جن کو تم دنیا میں اپنے قریب دیکھتے ہو کہ وہ نفس کے خیالات کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ ہمیشہ ترتیب کے ساتھ اور بالکل ترتیب کے ساتھ اور بالتدریج چلتے ہیں اور نیکی کے خیال کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، خوف خدا کو اپنی راہ کی مشعل بناتے ہیں اور خوف خدا کی روشنی سے وہ صراط مستقیم پر چل رہے ہوتے ہیں. فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کی طاقت اور قوت اتنی ہوگی کہ یہ پل صراط کیا ہے اور جہنم کیا ہے. فرمایا کہ انہیں نہ جہنم نظر آئے گی نہ پل صراط نظر آئے گی، ان کے نور کی طاقت اتنی ہوگی کہ ہر چیز ان کے نور میں ضم ہوتی چلی جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. فرمایا نہ انہیں پل صراط نظر آئے گا نہ انہیں جہنم نظر آئے گا. یہ اولیاء کی تاثیر ہے، یہ داتا صاحب فرماتے ہیں جو میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا، کہ نہ انہیں پل صراط نظر آئے گا اور نہ ہی، یعنی ان کے پاس فیضان اتنا ہو جائے گا اور وہ ایمان کے نور کی طاقت اتنی ہو جائے گی کہ ہر امتحان کی گھڑی اس نور کے اندر آ کر ضم ہوتی چلے جائے گی اور وہ اسی نور ہدایت کے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور خود غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 70 مریدوں کے گھر کس طرح پہنچا؟ فرمایا اس لیے کہ تم اس کو تھوڑا مشکل سمجھتے ہو، اس لیے کہ تمہاری روح پر تمہارا نفس غالب ہے، تمہاری روح پر تمہارا جسم غالب ہو چکا ہے، اس لیے جب نفس روح پر غالب ہوگی تو جس طرح روح نفس پر اثر ڈالتی ہے تو نفس روح پر اثر ڈالے گی. جسم جب روح پر غالب ہو جائے تو روح کو گندا کر دیتا ہے, روح کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے, اس کو گویا کہ بالکل مان کر دیتا ہے, اس کی صلاحیتوں پر زنگ لگ جاتی ہے. فرمایا تمہارا جسم تمہاری روح کے لیے آر ہے, بڑھنے نہیں دیتا تمہاری روح کو. فرمایا ہمارا جسم ہماری روح کی سواری ہے, ہمارا جسم ہماری روح کی سواری ہے, جہاں جانا ہوتا توجہ کرتے ہمارا جسم وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے, آپ اندازہ لگائیے. میں پوچھتا ہوں, قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, قرآن نے یہ کہا نا, ابلیس کے چیلنج کو قرآن نے ذکر کیا سورہ آراف میں, جو ہم گزشتہ کئی تقریروں میں اعوذ باللہ کے ذمن میں بتا رہے تھے کہ یا اللہ تو نے میری تو نے مجھے میری گمراہی کی سزا تو دے دی ہے, لیکن میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا, صراط المستقیم جو تیری طرف جاتا ہے, وہاں میں لوگوں کو مولا گمراہ کرتا رہوں گا اور لوگوں کے لیے تباہی کے سامان میں کرتا رہوں گا. لیکن آپ دیکھیے شیطان نے وہاں پر یہ دعویٰ تو کر دیا تھا کہ میں گویا کہ تمام معاملات کرتا رہوں گا, اور اس کے ضمن میں سامنے کی سطح پر جو اولیاء کاملین اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں کہ جہاں پر ہم توجہ کرتے ہیں ہمارا جسم گویا کہ اس ہماری روح جو ہے اس جسم پر سوار ہو کر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے, ہماری روح ہمارے جسم پر سوار ہو کر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے. تمہاری روح جو ہے تمہارا جسم جو ہے وہ تمہاری روح کے لیے ایک آڑ بن جاتا ہے. تو یہاں سے آپ خلاصہ دیکھ لیجئے, شیطان کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا, لیکن مولا ہاں تیرے ان مخلصین بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا. تو نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ جسے قرآن کا فہم چاہیے وہ اولیاء کی جماعت سے جڑ جائے, اس لیے کہ شیطان نے خود ہمت ہار لی ہے اور اس نے کہا کہ عباد مخلصین تیرے ان نیک بندوں پر میرا زور نہیں چلتا مولا. تو آسان سا قاعدہ نکل گیا کہ اب جو اولیاء کا عقیدہ ہوگا, جو اولیاء کا نظریہ ہوگا, وہی قرآن کا نظریہ ہوگا, اس لیے کہ ان سے ہٹ کر ہر ایک پر شیطان کا بار چلتا ہے, نہیں چلتا ہے تو ان پر نہیں چلتا ہے, نہیں چلتا ہے تو ان پر نہیں چلتا. اسی لیے تو خدا نے کہا کہ کرو کہو مجھ سے اے دن صراط المستقیم, مولا سیدھا راستہ ہمیں چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, چلا ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو پتا چلا خدا نے خود کہا کہ ہدایت تو اس کتاب کے اندر ہے, لیکن عملی نمونہ تمہیں رجال سے پتا چلے گا, تو ان کے پیچھے چلو جن پر ہم نے انعام کر دیا ہے. تو انعام یافتہ بندوں میں داتا صاحب نہیں تو اور کون ہوگا, غوث اعظم نہیں تو اور کون ہوگا, صحابہ نہیں تو کون اور کون ہوگا. تو لہذا میں اس دور میں کہتا ہوں جتنے ہمارے درمیان تفرقے کے اختلافات بنتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ اولیاء کے سامنے پیش کر دیں. داتا صاحب سے پوچھے حضور کی نورانیت کے بارے میں, داتا صاحب سے پوچھے حضور کے علم غیب کے حوالے, داتا صاحب سے پوچھے حضور کی تعظیم کے حوالے سے, یہی اولیاء سے پوچھے جو وہ جواب دے, کیونکہ سیدھا راستہ یہی ہے جو میں نے سارے سبا کا خلاصہ نکالا. سیدھا راستہ یہی ہے, سیدھا راستہ یہی ہے. اگر داتا صاحب حضور کے علم غیب کو تسلیم کرنے کو شرک اور کفر کہہ دیں, داتا صاحب یہ اولیاء حضور کی نورانیت کے قائل کو کافر کہہ دیں, داتا صاحب اور یہ سارے اولیاء صراط الذین انعمت علیہم والے اگر یہ حضور کی تعظیم کو بدعت اور شرک کہہ دیں, حضور کی بارگاہ میں میلاد اور آپ کے ذکر پاک اور سلام کو حرام کہہ دیں, تو یقیناً پھر دین یہی قرار پائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے, وہ خود اس کو کرتے ہوئے آئے ہیں, بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو خدا ہماری روح کو خود اتنا بڑا دیتا ہے, تو وہ مصطفیٰ خود گنبد خضرا سے جو روح الامین سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں ان کی طاقت و تصرف کی کیا شان ہوگی. سارے اختلافات ختم ہوتے ہیں, صرف ہم نے اس کڑی سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. ہم نے اس دور میں نئے نئے ملے پال رکھے ہیں, نئے نئے مقتدا پال رکھے ہیں, ان کی من رکھ تفسیریں ہم سنتے ہیں, ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس دور کا اگر کوئی مولوی ہے, شیطان نے اس کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ جناب اس پر میرا حربہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ وہ تو بعد میں پتا چلے گا جب امت کا اس پر اجماع ہو جائے کہ یہ صالحین میں سے ہے. لیکن جو قبور میں اولیاء آرام فرما رہے ہیں, جنہوں نے پوری زندگی ریاضت اور علم کے ذریعے اسلام کی آبیاری کی ہے, ان پر ان کی صداقت و امانت اور ان کی ولایت پر تو ساری امت کا اجماع ہے. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں تفرقہ ختم کر کے موجودہ تراجم کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان بزرگوں کی کتابوں کا اگر مشاہدہ کریں تو یقیناً بڑے وسوخ سے کہوں گا کہ ان کے وہی نظریات ہیں جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ہیں. تو میرے دوستو یہ نفس شیطان, اس کے مختصر سی تشریح کے بعد اس کے دوسرے اور اہم مسئلے کی طرف ہم آگے چلتے ہیں تاکہ پھر آگے والی تفسیر ہماری جو ہے وہ رجیم کی طرف آئے, اور پھر بسم اللہ کے اس میں جلالت لفظ اللہ کی طرف ہم علم کلام عقائد کے علماء لفظ اللہ کی کیا تشریح کرتے ہیں, صوفیہ کیا کرتے ہیں, اور پھر اس کا اجماعی نظریہ ہمارے لیے کیا نکلتا ہے کہ لفظ اللہ کی خود تعریف کیا ہے,
اور اس سے متعلق باتیں، نظریات، عقیدہ ہماری ایمانیات کے حوالے سے کیا ہے، یہ ہم پھر آگے چل کر اس چیز کو ضمناً گویا کے ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد وقت رہا تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور جو ہم نے آپ سے کہا تھا اس طرف ہم چلیں گے. لیکن میں اس کو طوالت کی طرف اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تحفظ کے اندر وہ تمام باتیں جو گمراہی سے متعلق ہیں وہ ہمارے سامنے بالتدریج ایک فہرست کی صورت میں آ جائے، اور اس سے بچاؤ کے طریقے قرآن و سنت میں جتنے ہیں اس کو ہم جمع کر کے اس کے مقابلے میں لے آئے، تاکہ جب رات ہمارے سامنے ہوگی تو دن کی روشنی سے ہم بخوب واقفیت اور فائدہ اٹھا سکیں گے. اب دیکھیے یہاں پر علماء نے یہ اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہے، ہم اگر کہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں جس میں قرآن کی تفسیر کو ایک تسلسل میں کرنا چاہا اور قرآن کی تفسیر کو تحت لفظ نہیں بلکہ تفسیری جملہ پہنانا چاہا، اس کی تفسیروں میں یہ ساری وضاحتیں آپ دیکھیں. امام رازی نے اس دور کے تمام مذاہب کو جب چیلنج کیا تو اس سے پہلے ہر آیت کے پہلے وہ ان تمام باتوں کو سیاق و سباق میں لاتے ہیں تاکہ اگلے کا ذہن بیدار اور مستعد وہ ہو جائے کہ قرآن جو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی گویا کہ دولت ہے، تو اس کا ذہن اس کی قدر و قیمت کے لیے تیار ہو جائے. جب وہ تیار ہو جائے گا ذہن تو پھر اس کے سامنے قرآن آیات پڑھ کے سنا دی جائے. یہاں پر ایک بات اور ابلیس کے حوالے سے چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ نفس نے تو شیطان کو گمراہ کیا. نفس جو ہے وہ ابلیس سے زیادہ خطرناک ہے. حضور کی حدیث ہے کہ ابلیس تو قید ہو گیا ہے، لیکن نفس تو ہمیشہ آزاد رہتا ہے. کل ایک بھائی نے مجھ سے بڑی پیاری بات کی تھی کہ مینا میں ہم 10 ذی الحجہ کو جب حاضر ہو جاتے ہیں تو تین وہاں پر جمرات ہے، چھوٹا، پھر اس سے بڑا. پہلے دن ہم سب سے پہلے جمرے کو مارتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے شیطان کو مارتے ہیں. تو وہاں پر کیا مراد ہے، کیا اس شیطان سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں جو حدیث پاک ہے ہمیں وہ نظریہ رکھنا ہے. ہم مومن ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، نبی نے جو غیب کی باتیں ہمیں عقیدے کے طور پر بتا دی ہے بلا چون چیرا، بغیر کسی تعویل و وضاحت کے ہم اس کو قبول کرنے کے قائل ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب منا کا دن آتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری ہے، اس سے پہلے کا 9 دن سبحان اللہ آپ نے عرفات میں گزارا ہے، عرفات میں آپ نے سارے قبیلہ گناہ معاف کروا لیے ہیں، اور مزدلفہ کی رات میں آپ نے سارے حقوق العباد معاف کروا لیے. ہزار لیلۃ القدر مل کر جو تاثیر بندے پر نہیں ڈال سکتے، جو شب مزدلفہ بندے کے اوپر تاثیر ڈالتی ہے، لیکن اس وقت نفس بندے کو اس تاثیر میں لانے نہیں دیتا. نفس کہتا ہے کہ دیکھو تیرے قافلے والے تجھے کتنا تنگ کر رہے ہیں، دیکھو مجھے پانی نہیں مل رہا ہے، دیکھو وضو. وہاں پر بندہ صرف اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ خاموش رہ پاتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی رات، ورنہ ہم دیکھیں ابھی آخری عشرہ آئے گا، ہم اس میں کیسے بھاگتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا اجتماع کہاں پر ہوگا، لیلۃ القدر کا اجتماع کہاں پر ہوگا، کتنا بھاگم بھاگی ہوتی ہے. لیکن کسی کو پتا ہے لیلۃ القدر کب ہے؟ 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں، 29 میں ہے، کوئی قطعی نہیں ہے. بلکہ پہلے شے میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ دوسرے شے میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں کے مطابق ہے، اس میں فرائض معاف نہیں ہوتے، یعنی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ یعنی جس فرائض میں ہم نے کوتاہی کی ہے، ایک بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے، تو جان بوجھ کر فرض چھوڑنے پر ایک لمبا چوڑا عذاب ہے، جو حدیث سے مختلف حوالوں سے آیا، کہیں 80,000 کا لفظ آیا ہے، کہیں 70,000 کا لفظ آیا ہے، کہ اتنے ہزار سال اسے جہنم میں جلایا جائے گا، اور بھی متعدد روایتیں کہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے پر یہ عذاب ہے. اور پھر وہ نماز کو ادا اگر کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو عذاب کھڑا رہتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عرفات میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو جتنے فرض کی تلافی میں اس پر عذابات کھڑے تھے، اللہ اپنے فضل سے سب کو معاف کر دیتا ہے. اب اسے یہ ہے کہ جو چھوڑا ہے اس کی گنتی پوری کرے، جو چھوڑا ہے اس نے اس کی گنتی پوری کرے، جو عذاب اس کے اوپر جا، جو پیلنٹی لگی ہوئی تھی وہ سب معاف کر دی گئی، جو عذاب تھا، جو سزا تھی وہ معاف کر دی گئی ہے. اب جو اصل چیز ہے اس کو لوٹا دو، جو اصل چیز ہے اس کو آگے بڑھا دو. یہ فضیلت لیلۃ القدر کی نہیں ہے، یہ فضیلت لیلۃ القدر کی نہیں ہے. لیلۃ القدر اب عبادت کے حوالے سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس میں گناہ صغیرہ معاف ہوتے، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اس میں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. لیکن آپ دیکھیں عرفات جو 9 تاریخ ہے، وہ ایسا تو نہیں کہ عرفات 8 کو بھی ہو سکتا ہے، 7 کو بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ایک قطعی دن مل رہا ہے آپ کو. لیلۃ القدر کی قطعیت پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کب ہے، لیکن عرفات کا دن جو آپ کو مل رہا ہے وہ قطعی مل رہا ہے کہ 9 ہے. تو اس وقت اللہ کی محبت اور شوق، اس کی رحمت کا غلبہ بندہ اپنے اوپر لائے، تو رب کریم اپنے فضل سے عرفات کی آخری شام جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس ملون اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں سرکار نے عرفات کی شام فرمایا صحابہ تم دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کہیں سبحان اللہ. کہ حضور کیا؟ فرمایا دیکھو ابلیس آج اتنا رسوا ذلیل ہو رہا ہے. فرمایا ابلیس دو دفعہ بڑا ذلیل میرے یعنی میری تبلیغ کے دوران دو دفعہ ابلیس بڑا ذلیل ہوا ہے. پوچھا گیا حضور کب؟ فرمایا جب بدر میں ہم نے کافروں کو زمین میں گاڑ دیا. اور فرمایا آج عرفات کا دن اس لیے کہ جب بدر میں کافر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا شیطان ان کے ساتھ تھا لیکن جب کفر کو پسپائی ہوئی تو شیطان نا امید ہو گیا کہ اب میں اسلام کو ختم نہیں کر سکتا. مٹھی بھر مسلمانوں نے شیطان کو مایوس کر دیا اور رب نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے اخلاص پر فرمایا محبوب تیرے سارے صحابہ نیک ہیں لیکن جو بدر میں آئے ہیں ان سے کہہ دے آج کے بعد مرتے دم تک وہ کچھ بھی کرتے رہے میں نے انہیں بخش لیا ہے. بدر میں جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو رقم کیا ان صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو فرمایا کہ یہ وہ تیرے غلام ہیں محبوب. ابھی تو احد بھی ہوگا حنین بھی ہوگا بڑے بڑے غزوات ہوں گے لیکن کوئی غزوہ اہل بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا یہ اہل بدر جو ہیں یہ وہ عظیم صحابہ ہیں. فرمایا یہ اپنی زندگی کی آخری حد تک کچھ بھی کرتے رہے خدا ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا. انہیں قطعی جنتی قرار دے دیا گیا. فرمایا ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ بدر کے دن شیطان مایوس ہوا اور اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی ہائے ہائے میرا کیا ہوا ہائے ہائے میں تو مر گیا. فرمایا اسی طرح جب عرفات میں حاجی پہنچتا ہے اور شام کے وقت وہ گڑ گڑا کر کہتا ہے مولا مجھے بخش دے میں گناہگار ہوں مولا بخش دے. رب کریم فرماتا ہے یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کیوں آیا ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں بڑے اچھے بستروں پر بیٹھتا تھا بڑی اچھی سواری لیتا تھا آج تو ایک ہی لباس ہے منہ بھی گندا بال بھی گندے پاؤں بھی گندا ایک ہی لباس میں آیا ہے اور آج یہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے تو میرے فرشتوں بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مولا یہ تیرے خوف سے آئے ہیں اور تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. حضور فرماتے مجموع زوائد کے حدیث کہ اس وقت رب کریم فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے لیے آئے ہیں فرشتوں پر فخر کرتا ہے سبحان اللہ کہ یہ میرے لیے آئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں مولا ہاں یہی تیرے لیے آئے ہیں. وہ سارے فرشتے جنہوں نے کہا تھا کہ آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے مولا یہ تو زمین میں جا کر فساد کرے گا یہی سارے فرشتے مل کر کہتے ہیں مولا واہ تیری حکمت کو کون جان سکتا ہے آج یہی وہ آدم کی اولاد ہیں جو اپنے نفسوں کے شرارے میں نہیں آئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر محض تجھے راضی کرنے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں. رب کریم فرماتا ہے فرشتوں یہ مجھے راضی کرنے آئے ہیں؟ کہاں؟ فرمایا جا ان سے کہہ دو ان کے گناہ اگر ریت کے ذرات کبھی ریت کے ذرے کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس حدیث کی بشارت کو دیکھنا گن نہیں سکتا ریت کے ذرات کو کوئی ریت کے ذرات کو کوئی گن نہیں سکتا سمندر کے جھاگ کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اس کے جالے کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. فرمایا سمندر کے جھاگ ریت کے ذرات پہاڑ کی بلندیوں کے مانند بھی اگر ان کے گناہ ہوئے اعلان کر دو سب میں نے معاف کر دیے. اور علماء نے لکھا صغیرہ نہیں کبیرہ معاف کبیرہ معاف ہے. پوچھا گیا حضور کیسے؟ ایک تو ایک وہ ہے جو ابھی بالغ ہوا اور ابھی آ گیا جناب جو ہے کہ حج کرنے کے لیے اس کے ذمہ کوئی چار پانچ مہینے یا سال پہلے کے گناہ ہوں گے کچھ ایسا ہوگا جس کے چار پانچ سال کے گناہ ہوں گے بلوغ کے بعد جب شریعت کو مکلف ہو گیا کچھ ایسا ہوں گے کہ جناب پچیس تیس سال کے گناہ ہوں گے. لیکن ہم نے تو دیکھا میدان عرفات میں تو ایک بوڑھا تھا جس کی عمر نبے سال سے زیادہ تھی کیا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے؟ کیا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے؟ زندگی بھر جو وہ کچھ کرتا رہا یہاں پر آ کر معاف ہو گئے؟ فرما اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نبی کی رسالت پر یقین رکھتا ہے خدا کی رحمت سے امید اور اس کی ذات سے خوف رکھتا ہے تو اس کے اگر مرنے سے پہلے ایک منٹ پہلے بھی اگر اس کو عرفات مل گیا تو سابے کا سارے گناہ معاف اور وہ ایسا ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. تو یہ بشارتیں ہیں جو اللہ کے خوف اور اس کی رحمت سے امید لے کر اٹھتا ہے. تو میرے دوستو یہ تو عرفات تھا. یہاں سے جب ہم آگے نکل کر رات جو ہم گزارتے ہیں نو دس کی جو رات ہم ابھی گزار رہے ہیں یہ ہے شب مزدلفہ. مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر کی رات تو آپ کو پتا نہیں ہے لیکن یہ آج وہ رات ہے جو سب کو پتا ہے قطعی رات ہے کہ یہی مزدلفہ کی رات ہے اس کے علاوہ کوئی رات نہیں ہے. یہ نہیں کہ مزدلفہ کو گیارہ کی رات کو آتا ہے کوئی بارہ کی رات کو آتا ہے کوئی چودہ کی رات کو آتا ہے کوئی سترہ کی رات کو آتا ہے. فرمایا نہیں مزدلفہ کی رات دس کی رات ہے. مزدلفہ کی رات دس کی رات ہے اور یہ وہ رات ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں جب میرے امتی رات کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں مسافری میں گزارتے ہیں, رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اتنے ذلیل و خوار ہو کر میرے دربار میں آ رہے ہیں, کبیرہ تو پہلے معاف کر دیا ہے, حقوق العباد کو آج معاف کر دیتا ہوں. علماء نے فرمایا حقوق العباد تو بندہ معاف کرتا ہے, رب نے کیسے معاف کر دیا؟ میں نے کہا جی وہ بندوں کا بھی تو خالق وہی رب ہے نا, بندے میں کیا اوقات اور حیثیت ہے. کل قیامت کے دن اگر وہ اپنے کسی بھائی کا گریبان پکڑے اور اس نے مزدلفہ کی شب کو پایا ہے اس سے پہلے کے گناہ سے متعلق, تو رب کریم فرمائے گا اس کو جنت میں ڈال دے, تیرا حساب میں پورا کر دیتا ہوں, تیرا حساب میں پورا کر دیتا ہوں. تو یہ مزدلفہ کی وہ مبارک شب ہے. عرفات کے میدان میں عرض کر رہا تھا, سرکار نے فرمایا صحابہ تم دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ شیطان کا ٹاپک ہے تو اس کی پسپائی جو ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خوف خدا کا غلبہ, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر, جب غلبہ یہ آ جاتا ہے تو بڑے بڑے فولاد جیسے گناہ کافور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اگر خوف خدا اور امید دل میں نہ ہو تو بڑی بڑی نیکی کاغذ کی بھی مثال نہیں رکھتی ہے, پانی کے جھاگ کی بھی مثال نہیں رکھتی ہے. نیکی کو پختہ ہمارا عمل نہیں کرتا, نیکی کو پختہ ہماری نیت کرتی ہے, نیکی کو پختہ ہماری نیت کرتی ہے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ جنتوں میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے, اپنی نیتوں کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پوری رات نماز پڑھی, خدا کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا, وہ خش و خاشات سے بھی گیا گزرا عمل تھا, ایک وقت رو لیا اور آنسو بہا لیا, وہ خدا کی رضا کے لیے تھا, خدا کے خوف سے تھا. رب کریم اس گناہ کو اتنا مضبوط کر دیا کہ شیطان اپنی ساری ذریت سے اسے زور لگائے تو اسے بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان میدان عرفات میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, میدان عرفات میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور اپنے سر کے اوپر خاک اور مٹی ڈال رہا ہے. حضور فرماتے کہ دو جگہ ایسی ہے جہاں پر شیطان مکمل طور پر مایوس ہوا, فرمایا بدر کے دن اور ایک عرفات کی شام. عرفات کی شام, آخری جملے عرض کرتا ہوں, جب آپ نے نو کا دن عرفات میں گزارا, لیکن شرط ہے ولا فسوقا ولا جدالا ولا فسوقا, نہ جدال ہوگا نہ فسوق ہوگا نہ فحش ہوگا, نہ شکایت ہوگی نہ بدکاری ہوگی, آنکھ کا بھی پردہ ہوگا, کان کا بھی پردہ ہوگا, زبان کا بھی پردہ ہوگا. ارے مومن ایک دن چپ ہو جا بس, صبر تو پوری زندگی کرنا ہے, ایک دن ایک رات صبر کر لے تو یہ ایک دن ایک رات کا صبر تیرے پچھلے 100 سال کے گناہ معاف کر رہا ہے. لیکن شیطان کو اپنی بھاگم بھاگی میں لگا ہوا ہے, اسے انسان کے پاس آنے کی فرصت ہی نہیں ہے, لیکن اس کا جو گرو نفس ہے نا جس نے اس کو گمراہ کیا تھا, وہ ہمیں کبھی صبر کرنے نہیں دیتا, وہ ہمیں کبھی اس طرف لانے نہیں دیتا, اس طرف آنے نہیں دیتا. اور نفس کا علاج صرف یہی ہے, اچھی صحبت, اللہ کا خوف اور امید, نیک تلقین کو سننا, اور جہاں غلط خیال اٹھا اسی وقت اس کو رد کرو. یہ ہے نفس کا علاج, جہاں گندا خیال اٹھا اسی وقت اس کو رد کرو. فرض نماز کا ٹائم, اور نفس یہ نہیں کہ صرف گندگی سکھاتا ہے, نفس بندے کو دیکھ کر گھیرتا ہے. ایک شخص ایسا ہے جو برائی کو پسند کرتا ہی نہیں ہے, اس کو نفس کیسے گمراہ کرے گا؟ تو نفس اس کو پھر نیکی میں گمراہ کرتا ہے, نفس اس کو پھر نیکی میں گمراہ کرتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کل مثال دی تھی آپ کو کہ اٹھنا شرم نہیں آتی ہے, آج مزدلفہ کی رات ہے, نفل پڑھ. آپ کہیں گے کتنا پیارا خیال میرے دل میں آ گیا, اب آپ نفل پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, پھر نفس کہے گا اب تو پاؤں بھی بہت تھک رہے ہیں, تھوڑا سونا جاؤں, تھوڑا سونا جاؤں, فجر میں تو بہت لمبا وقت باقی ہے. حالانکہ وہاں جگانے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا, جو سو گیا کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے, سب افراتفری ہوتی ہے. تو پھر نفس عین اس وقت بندے کو سلانے کی کوشش کرتا ہے جس وقت اس کو اپنے کاغذات جمع کر کے اپنی مزدوری حاصل کرنی ہے, اپنی مزدوری حاصل کرنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورا دن حاجی عرفات میں دھوپ میں بیٹھا رہے گا, اللہ اللہ اللہ, اور جیسی شام ہوگی بھاگم بھاگی شروع کر دے گا. حالانکہ وہ وقت ہے مغفرت کا. آپ حج میں اگر دیکھیں تو اگر حاجی صبح فجر میں عرفات پہنچا ہے, کیونکہ آٹھ کے دن سے حاجی کو عرفات بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے, مغفرت ہوگی. اب وہ آٹھ کی نو کی رات آ گئی, وہ سوتا بھی نہیں ہے, جاگتا رہتا ہے کہ جناب صبح جانا ہے, کبھی مولن کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی کس کے پیچھے بھاگتا ہے. اب جیسی نو کی صبح ہوتی ہے پھر اس کو دیکھیے کہ اس سے بڑا مطلب پرس پھر کوئی نہیں ہوتا, وہ پھر اپنا ہی سامان پکڑ رہا ہوتا ہے, خود ہی بس میں گھس رہا ہوتا ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، چاہے اس کو کسی کے سر پر چڑھنا پڑ جائے، چاہے کسی سے چھیننا پڑ جائے، یہ ساری شرارتیں اس وقت نفس ابھار رہا ہوتا ہے. ہاں جسے خدا یاد ہوتا ہے اسے اپنے نفس پر گرف بھی یاد ہوتی ہے، اسے اپنے نفس پر. میں نے ایسے بھی حاجی دیکھے سبحان اللہ کہ آخری وقت رہ گیا ہے عرفات کی آخری بس کا، اور کچھ لوگ فیملی لے گئی ہے، اور اسے لوگ کہہ رہے ہیں آ کر بیٹھ جا، وہ کہتا نہیں ان کو آپ لے جائیں، ان کو آپ لے جائیں، اور وہ فیملی چلی گئی. اور اس نے تقریباً ڈھائی گھنٹے کے قریب پیدل سفر دھوپ میں کیا اور عرفات میں پہنچا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اشار سے کام لے رہے ہیں کہ وہ رب کو اور راضی کر رہے ہیں کہ مولا میں جا سکتا ہوں، اور آج میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں اپنی سہولت کے اوپر. جو اشار قربانی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا یاد ہے کہ میں خدا کے لیے جا رہا ہوں، جنہیں یہ یاد ہے کہ بس کب احرام کھلے گا بھائی، کب احرام کھلے گا، اسے پھر نفس کے شرارے اور شیطان یاد نہیں رہتا. آپ دیکھیں کہ صبح جب 9 بجے دوپہر میں اکثر ظہر کے قریب حاجی جب پہنچتا ہے عرفات کے اندر، تو بس وہ پہلا مسئلہ پوچھے گا، دو نماز ملا کے کیسے پڑھنی، دو نماز ملا کے کیسے پڑھنی، اب اسی فکر میں وہ لگا رہے گا. خیر اس کو مسئلہ بتا دیا جائے، بٹھا دیا جائے، بار بار اس کو سمجھا دیا جائے، شام کو بھاگنا نہیں، لیکن اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں کیسے مزدلفہ پہنچ جاؤں گا. اب دیکھیں آپ کہ عصر کی نماز پڑھی اس نے، اب جو عصر غروب کا وقت ہے جس میں انعام ملنا ہے، اس سے پہلے وہ عرفات چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس مزدلفہ میں مجھے جگہ نہیں ملے گی. کچھ اس کے مشیر بھی ایسے ہوتے ہیں بےچارے، کچھ اس کا نفس اس کو بے صبرا بنا دیتا ہے، اور وہ جو اجر ملنے والی چیز ساری مزدوری کر دی ہے، اجر ملنے والی جو جگہ ہے وہاں سے وہ فیض نہیں پاتا اور بھاگ جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. یہی چیز پھر مزدلفہ کے اندر ہوتی ہے. تو مزدلفہ کی رات کا آخری پہر اور عرفات کی شام کا آخری پہر ہے جس میں نفس رکنے نہیں دیتا، نفس رکنے نہیں دیتا. ہاں کسی ایک حاجی کا حج مقبول ہوتا ہے، اس کے صدقے اگر کسی کو توفیق مل جائے تو وہ شام کے وقت گڑگڑاتا ہے، شام کے وقت گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شام کا جو وقت عرفات کا ہے اس وقت رب کریم اپنے شایان شان پہلے آسمان کی طرف جلوگر ہوتا ہے، اور اس وقت مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے شہر سے زیادہ قریب ہے، میرے احساس بھی اس کے سامنے واضح ہیں، میرے معاملات بھی اس کے سامنے واضح ہیں. تو اس وقت نفس بے صبری جو پیدا کر رہا ہے، یہ نفس ہے. شیطان تو بھاگم بھاگی میں لگا ہوا ہے اس وقت، اسے تو پکڑ کے فرشتے جکڑ رہے ہیں وہاں پر جمرات کے اوپر، لیکن یہاں پر جو بے صبری ڈال رہا ہے وہ نفس ہے. جس طرح کہ آج رمضان ہے، شیطان تو گرفتار ہو گیا ہے، پکڑا گیا ہے، لیکن آج جو ہم سے نمازیں قضا کروا رہا ہے، آج جو ہم سے بے صبری کروا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے، وہ نفس ہے. اس کا علاج صرف اس کی مخالفت ہے، اس کا علاج صرف مخالفت ہے. اور نفس ہوتا بڑا کمزور ہے، زور بہت دکھاتا ہے. اگر جو بندہ اس کی مخالفت پر کمر کش لے پھر اسے برا نہیں، وہ نیک خیال دیتا ہے، پھر برا نہیں. جو اس کا مرید ہو جائے، جس کو کہتا ہے نا زن مرید، جو واقعی میں نفس کا مرید ہو جائے تو پھر نفس اس کو لتاڑتا رہتا ہے، اور جو نفس کو اپنا مرید کر دے تو پھر جس طرح مرشید کے سامنے مرید بیٹھ کر صرف تحفے اور نذرانے پیش کر رہا ہوتا ہے، اس طرح نفس بھی اپنے اس شخص کے سامنے گویا کہ نیکی کے جذبات اور نیکی کے خیالات پیش کر رہا ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ کو جب حاجی منا کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت فرشتے شیطان کو پکڑ کر لاتے ہیں، اور جمرائے اقبا جو بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے وہاں اس کو باندھ دیتے ہیں، اور وہاں پر شیطان نہیں بند رہا، ابلیس بند رہا ہے اپنے شیطانوں کے ساتھ. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تاکہ وہ پرویزی نظریہ غلط ملت نہ ہو جائے اس حوالے سے، شیطان کبھی ہم بولتے ہیں، شیطان کبھی ہم بولیں تو اس سے برائی بھی مراد ہو سکتی ہے، ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے برائی بھی مراد ہو سکتی ہے، ذات بھی مراد ہو سکتی ہے. جس طرح انسانوں میں شیطان ہے، کیا مطلب انسانوں میں یہ برائی ہے، اسی طرح کبھی یہ لغوی معنی میں آتا ہے، کبھی اصطلاحی معنی میں آتا ہے، یعنی کبھی یہ ابلیس کے معنی میں آتا ہے، کبھی گویا کہ برائی کے معنی میں آتا ہے. تو شیطان، لیکن جو جمرات پر جس شیطان کو باندھا جاتا ہے اس سے مراد اس کے چیلے کو نہیں باندھا جاتا، تکبر کو نہیں باندھا جاتا، حسد کو نہیں باندھا جاتا، اسی شیطان کو باندھا جاتا ہے جسے قرآن نے ابلیس کہا ہے، اور جس نے حضرت آدم کے سامنے اکڑ دکھائی تھی، اسی کو بنفس نفیس اس فرد مشخص کو پکڑ کر گویا کہ باندھ دیا جاتا ہے، اور مسلمان اس کو کنکری مارتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے رب کریم کی رضا کے لیے، تو شیطان بنفس نفیس خود اس جگہ پر آیا تھا اور کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، کیا کوئی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکری ماری تھی، تو جہاں جہاں پر اس کو کنکری ماری اللہ کو اپنے پیارے کی ادا بڑی پسند آئی، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کہا بخشوں گا میں، شیطان سے بچاؤں گا میں، لیکن ایسا کرنا جیسا میرا خلیل کرتا تھا، ایسا کرنا جیسا میرا خلیل کرتا تھا، عبادت تو میری ہوگی، نقل میرے پیاروں کی ہوگی، پیاروں کی نقل شرک، ان کا خیال اگر شرک ہو گیا تو دن بچتا کہاں ہے، پھر دین بچتا کہاں پر ہے. حضرت ابراہیم کی بات چل گئی تو ایک مزید بات یہاں پر، چند منٹ میرے پاس رہ گئے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جب کعبۃ اللہ بنا، جب کعبۃ اللہ بنا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار اس کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور سرکار نے میری ماں حضرت عائشہ سے یہ بات کہی کہ عائشہ یہ کعبہ ایسا نہیں بنایا ان لوگوں نے، تیری قوم نے کعبہ ایسا نہیں بنایا جس طرح حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. ام المومنین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ کیسا تھا؟ فرمایا یہ جو تم نے دروازہ اوپر کیا ہوا نا، جس آج کل کعبے کا دروازہ اوپر ہے، یہ میرے آقا کو پسند نہیں ہے. اوپر کا دروازہ آقا کو پسند، بخاری ہے، بخاری اٹھائیے کتاب الحج، مسلم کتاب الحج اٹھائیے، سرکار کو یہ ساخت پسند نہ تھی. اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے آپ؟ یہ تو بخاری میں سری الفاظ ہیں. کل آپ کہیں تو میں کل آپ کے سامنے سارے الفاظ عربی میں پڑھ کے سناؤں، کہ یہ تو ضمن موضوع نکلا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جو دروازہ تم نے کعبے کا ایک کیا تمہاری قوم نے، حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا تمہاری قوم نے کعبے کا دروازہ ایک کیا، ایک دروازہ بنایا اور اس کو بھی اوپر رکھا تاکہ تمہاری قوم کے چودھری اور وڈیرے آ کر اس میں جائیں اور غریب نہ جائیں. حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو میری ماں نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم کا کعبہ چاہتا ہوں. فرمایا حضور وہ کیسے؟ فرمایا وہ کعبہ ایسا تھا اس کے دو دروازے تھے، اس کے دو دروازے تھے، ایک جو اب ہے اسی جگہ پر، ایک بالکل اس کی پشت پر، اور وہ اونچے نہیں تھے، وہ زمین پر لگے ہوئے تھے اور وہ کھلے رہتے تھے کہ کوئی غریب جائے امیر جائے اس کو نہیں روکا جاتا. آج کوئی جا سکتا امیر؟ کبھی پھڑک سکتا؟ ابھی اگر کھڑکی لگتی ہے تو وہی قریش کی جہالت ابھی تک موجود ہے، وہ قریش کی جہالت ابھی تک موجود ہے. تو پھر میری ماں ام المومنین نے کہا کہ حضور اس کو ڈھا کر آپ ویسی بنا لینا، حضور اس عمارت کو ڈھا دے پھر ویسی بنا لے. تو میرے آقا نے قاعدہ کلیہ دے دیا کہ ایک چیز اگر لوگوں کے لیے معظم دینی بن جائے اور لوگوں کی عقیدت اس سے وابستہ ہو جائے تو پھر اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا ہاں عائشہ میں چاہتا، حضور کو کون روک سکتا تھا؟ حضور کی برکت سے تو کعبہ کعبہ بنا ہے، ورنہ کعبے کی طرف کون منہ کرتا تھا؟ یہ تو حضور کی طرف فلاں قبلتن ترداہا، محبوب جہاں تو منہ پھیرے گا قبلتن، جس قبلے کی طرف ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے. حضور نے کعبے کی طرف منہ کر دیا، ورنہ میرے آقا جہاں منہ کرتے قبلہ وہی بنتا. اس لیے قرآن نے قبلتن کہا، قبلتن کہا، فلنولینک قبلتن، یہاں پر الف لام نہیں قبلہ کے اوپر کہ اس سے کعبہ مراد ہو، الف لام کے بغیر ذکر کیا، یہ نکرہ ہے. نکرہ سے مراد کوئی بھی جہت، قبلہ بمانا مرکز، کسی بھی مرکز کی طرف منہ کر دے، ترداہا، لیکن جس سے تو راضی ہو، جس سے تو راضی ہو ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے. تو سرکار نے کعبہ کی طرف منہ کر دیا. اب سرکار نے فرمایا میں چاہوں تو کعبے کو ڈھا کر اس طرح بناؤں، لیکن نہیں، تیری قوم کی محبت کعبے کے ساتھ ہے اور وہ ابھی مسلمان ہوئی ہے، تیری قوم کی محبت کعبے کے ساتھ ہے، وہ ابھی مسلمان ہوئی ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. یہاں پر علماء نے بخاری کی شرح میں لکھا کہ ہر وہ عمل جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے، ہر وہ عمل جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے، حضور نے خود وہ کام نہیں کیا کہ ایسی چیز جو لوگوں میں عقیدت کی جڑ پکڑ دے. توجہ رکھیے گا ایک ایک لفظ میرے، جو چیز لوگوں میں عقیدت کی جڑ پکڑ لے اور اس کے خلاف کرنے سے اگر فتنہ پیدا ہو تو نہ کرنا نبی کی سنت ہے. تو جنت البقیع نے، نجدی حکومت نے جو گنبد گرائے ہیں یہ حضور کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے کہ خواہ تمہارے عقیدے میں وہ غلط تھا لیکن اس گنبدوں کے ساتھ مسلمانوں میں محبت تھی، عقیدت تھی، اور اس کے گرانے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، انتشار ہوئی ہے، لہذا گنبد گرانا خلاف سنت تھا، ناجائز تھا. اور میرے پاس حج کی کتاب موجود ہے کہ جس میں لکھا ہے، اردو میں ہے وہ، کہ یہ گنبد خضرہ بھی گرایا جائے گا، خدا تمہارے ہاتھ توڑ دے اس سے پہلے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدا تیرے. ایران کھڑا ہو رہا ہے بیٹا اپنی تم خیر منانا کہ تم گنبد خضرا کی طرف غلط نظر ڈالو گے تو تمہارا خود حال کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے تمہارے گرد، تمہاری عیاشیوں کے تحت دائرہ تنگ کر دیا ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ اس مقدس عبادت گاہوں سے متعلق فضیلت کی زیادہ آشنائی کرتے، بس میں چڑھو مکے کے اندر تو پہلے منہ پر ایک 300 ریال کا دلال کھڑا ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ نیت حضور کے روزے کی مت کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا. یہ دل آزاری کم ہے مسلمان کی؟ یہ کالے شکل والے اور ان کے رومال کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں سے جاتے ہیں مدینہ، یا آپ اپنی آقا کی لے جاتے ہیں؟ اگر آپ کا نظریہ روزہ رسول پر جانا شرک، وہ بھی بھونڈا نظریہ ہے، میں مکمل طور پر یہاں پر چیلنج کرتا ہوں ویب سائٹ پر، اگر کسی غیر مقلد میں دم خم ہے تو مجھے ایک حوالہ ثابت کر دے کہ رسول کے مزار کی طرف جانا شرک ہے. نہیں ثابت کر سکتے، اس لیے نہیں ثابت کر سکتے، اس لیے کہ جو ابن تیمیہ نے لکھا کہ دو جگہ مقدس ہے، اس کے جگہ اس کے علاوہ کسی چیز کی تعظیم کرنا شرک ہے، ایک کعبۃ اللہ، ایک مسجد نبوی. میں نے کہا اس کے علاوہ تعظیم شرک ہے؟ کہنے کا ہاں. میں نے کہا سورہ انبیاء سورہ قصص اٹھا کر دیکھو، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے اللہ نے فرمایا فخلنا علیک فانک بوادی مقدس طوا، موسیٰ یہ پہاڑ مقدس ہے جوتے اتارنے. تو میں نے کہا حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا کہو گے، ذرا مجھے یہ بتائیے آپ موسیٰ کے بارے میں کیا کہو گے. نسائی شریف حدیث سے جب سرکار معراج جا رہے تھے تو حضرت جبریل مسجد اقصا سے پہلے حضور کو کوہ طور پر لے گئے، فرمایا حضور دو رکعت پڑھیے یہاں پر، حضور نے دو رکعت پڑھی، اس کے بعد لے آئے آپ کو اس جگہ پر یروشلم میں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سرکار نے فرمایا جبریل نے مجھے، یہ صحیح حدیث ہے نسائی شریف کی، فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہاں لے آئے تم؟ کہا حضور یہ وہ پتھر ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ کی مولود گاہ پر حضور کو لے جایا گیا اور حضرت عیسیٰ کی مولود گاہ پر حضور سے کہا گیا آپ دو رکعت نماز پڑھیے. پتا چلا رب نے حضرت عیسیٰ کی مولود گاہ کو آباد رکھنے کے لیے اپنے نبی کے قدم لگوائے. آج حضور کی مولود گاہ کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ میں صرف دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں. حضور کی مولود گاہ کے قریب جانے نہیں دیتے، کہتے شرک ہے، حرام ہے. میں نے کہا کون سا تمہارا مذہب ہے، کون سا حرام ہے؟ اگر جدہ اور ریاض کے اندر عبدالعزیز کے پاجامے اور اس کے مسواک کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ لے کر میوزیم میں جانا جائز ہے تو حضور کی مولود گاہ پر جانا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ جب معراج کی رات جو ایک عظیم سفر ہے جس میں سرکار کو مسجد اقصی نہیں، پہلے آسمانوں پر نہیں، پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ پر لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں ان کی مولود گاہ پر آپ نماز پڑھیں، تو جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ پر نبی زیارت کے لیے جائیں نماز پڑھیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو بدرجہ اولا حضور کی مولود گاہ پر نوافل پڑھنا سنت ہے. کہتے ہیں ہم توحید و سنت والے. میں چیلنج کرتا ہوں، اس کا حوالہ مجھے دے دیں آپ، اس پر آپ بات کر دیں. اور ایک بات میں مزید عرض کر دوں یہاں پر، یہ بھی جو اپنے اقامے یہ ریفیوز نہیں ہو رہا، فلانا نہیں ہو رہا، یہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، یہ اپنے بادشاہوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں مجھے صرف یہ بتاؤ، تم کہتے ہو بخاری کی حدیث کہ لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ، تین مسجدوں کے علاوہ اپنی کمر نہ کسو، اپنے لیے کجاوے نہ کسو ورنہ شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا اس حدیث کو سمجھو جو 1400 سال سے امت نے سمجھایا ہے. تمہاری سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ تم تفسیر بھی رائے کرتے ہو. اس سے سمجھو کہ آج تک بخاری کی حدیث کا ترجمہ امت کیا کرتی رہی ہے. ایک واحد ابن تیمیہ نے اس میں تحریف کی ہے، ورنہ ساری امت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب تم کسی بھی جگہ پر جاؤ تو وہاں پر ان تین مسجدوں سے زیادہ فضیلت کی نیت نہ کرو. سفر سے منع نہیں کہ فضیلت کی نیت نہ کرو، اگر کوئی جائے کسی تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اور وہاں پر کہے کہ وہاں پر ثواب ہے 1,00,000 کا یا 50,000 کا 25,000 کا، تو اس حدیث میں یہ منع کیا گیا. سفر سے منع نہیں کیا گیا اس فضیلت سے، ورنہ سرکار نے کہتے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہیے. میری حرم میں بات نہیں کہ لگے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا بخاری کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا و راکبا، بخاری کی حدیث ہے کتاب الحج کی، کہ حضور ہر ہفتے کے دن مسجد قباء آتے تھے. تم کہتے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہیے، مسجد قباء کی حدیث بخاری میں ہے کہ کانا یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا جب فعل مضارع پر آئے گا تو تکرار کا معنی دے گا، فرما ہمیشہ ہر ہفتے کے دن حضور مسجد قبا آتے ماشین اور راکبن، کبھی پیدل تشریف لاتے کبھی سواری پر آیا کرتے تھے. اور حضور نے خود فرمایا جس نے مسجد قبا میں جا کر دو رکعت پڑھ لی اسے عمرے کا ثواب ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تین جگہ کے علاوہ نماز پڑھنا حرام ہے، جانا حرام ہے، یہ حضور جو خود گئے اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا جی چار جگہ ہوگی. کہنے لگے یہ جب آپ مدینہ مسجد خمسہ کی طرف جائیں گے نا، کہ مساجد خمسہ لے جاؤ، تو پہلے وہ کہے گا شرک حرام بدعت میں زیارت نہیں کرا رہا. لیکن جب آپ اس کو 10 سے 20 ریال کہیں گے کہ اچھا بیٹھ جاؤ گاڑی کے اندر، تو 20 ریال کے اندر وہ شرک جائز ہو جائے گا. کہتے یہ پانچ مسجدوں کی طرف جو تم زیارت کے لیے جا رہے ہو یہ ناجائز ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تین مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جایا جا سکتا. میں نے کہا قبا تو حضور خود گئے تھے، قبا تو حضور خود گئے تھے، تو اس کی کیا دلیل بنے گی، اس کی کیا بات بنے گی؟
اور اس کی کیا وضاحت بنے گی. اور حضور نے تو خود فرمایا ہے کہ مسلم شریف کتاب الفضائل کی حدیث ہے کہ ایک شخص کسی بستی کی طرف جا رہا تھا, فرشتہ اس کے راستے میں آ کر بیٹھ گیا. صحیح حدیث کتاب الفضائل کی. فرشتے نے پوچھا اللہ کی جانب سے, اللہ نے فرمایا اس سے پوچھئے کہاں جا رہا ہے. فرمایا اینا تریق, کہاں جا رہا ہے؟ کہا جی فلانی بستی میں جا رہا ہوں. تو کہا وہاں مسجد نبوی ہے؟ نہیں. کہا کیوں جا رہا ہے؟ کہا وہاں ایک شخص ہے جس سے میں اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. مسلم کی حدیث ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ نے فوراً, یعنی فوراً سے مراد دفعتن اس کے قلب پر القاء ہوا کہ اس سے پوچھ کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے یا تو نے اس کو کوئی قرضہ دیا لینے جا رہا ہے؟ فرشتے نے کہا, تو اس نے کہا نہیں کوئی احسان نہیں. تو کہا پھر کیوں جا رہا ہے؟ کہنا انی احبہ فی اللہ, میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں, اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں اور اس بندے کی نیت کر کے جا رہا ہوں. مسلم کی حدیث ہے. یہ پانچویں حدیث سامنے پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, تین جگہ, چوتھی مسجد قباء اور پانچویں یہ حدیث. کہا کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب نے وہی فرمائی اس فرشتے پر, اس کو کہہ کہ اگر اس بندے سے تم میرے لیے ملنے جا رہا ہے تو میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. تو کوئی مجھ سے پوچھے داتا صاحب کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کاروبار نہیں ہے, میں اللہ کے لیے ان سے پیار کرتا ہوں. تو اگر ایک عام شخص کسی سے اللہ کے پیار کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے ملنے جائے تو خدا اس سے راضی ہے. تو جس کے صدقے سارا دین ملا ہے اس گنبد خضرا کے مکین کی زیارت کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ ان کا بچکانہ ذہن دیکھیے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کی تفسیر دیکھیے آپ کہ کتنی گندی بات ہے. اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں, نیٹ پہ جا رہا ہے اس لیے, الاقتضاء علی صراط مستقیم ابن تیمیہ کی کتاب ہے. میں نجدی علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں دب بستہ, اگر تحقیق کا شوق ہے تو اس حوالے کو ہضم کرنا اور دیکھنا, اگر نہ ہو تو ویب سائٹ پر پھر مجھ سے رابطہ کر لینا, میں آپ کو بھیج دوں گا. یہاں پر اگر آپ کو کوئی نمائندہ ہے تو ہم سے رابطہ کر لے. الاقتضاء علی صراط مستقیم, جس کو آپ سارے علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کی قبر دمشق میں ہے, ہم اس کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. ابن تیمیہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اور لکھا ہے جب اس کی قبر کے قریب ہم سوتے تھے, رائے تو منامن صالحا, بڑے پیارے پیارے صالح خواب آیا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں ابن تیمیہ کی قبر پر جانا, وہاں مجاور بن کر بیٹھ جانا, اس کی قبر پر قریب سو جانا, اور پھر یہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اپنے خواب کو بیان کرنا کہ میں اس لیے گیا کہ وہاں پر مجھے اچھے خواب آتے ہیں, یہ سارا توحید ہے. اور جو آقا جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا ہے, قرآن ملا ہے, دین ملا ہے, بدبختوں ان کے معیار پر جانا شرک قرار ہوگا؟ کیسا مذہب ہے یہ, تو میں نے وضاحت کر دی, ورنہ اس پر تو کوئی دلیل ہی نہیں دینی چاہیے. یہ بلا دلیل حضور کے روزے کی طرف جانا جائز ہے, بلا دلیل حضور کے روزے کی طرف. اور ایک نئی حضور کی حدیث ہے, اس کو سند کو یہ ضعیف کہتے ہیں, لیکن چلو میں سند ضعیف مان لیتا ہوں, سند ضعیف, لیکن اتنے قرینوں کے ساتھ یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ضعیف نہیں ہے, اس پر پوری جرا کر سکتے ہیں, لیکن وقت نہیں ہے, میں تھوڑی دیر کے تسلیم کرتا ہوں. چلو اس راوی ضعیف ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے, جو احادیث کے ذخیرے میں یہ کتاب موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور مجھے دیکھنے نہ آیا, مجھے ملنے نہ آیا, فرمایا جس نے حج کیا اور مجھے ملنے نہ آیا, فرما فقط جفانی, اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, اس نے مجھ پر ظلم کیا. من حج فلم یضرنی, جس نے حج کیا اور مجھے دیکھنے نہیں آیا, میری زیارت کرنے نہیں آیا, فقط جفانی, اس نے مجھ پر جفا کی ہے. یہ تو ضعیف حدیث ہے چلو, لیکن مجھے ایک ضعیف حدیث ایسی دکھا دو جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری نیت کر کے میرے پاس نہ آنا. ایک حدیث بتا دو جس میں حضور نے کہا کہ میری نیت کر کے میرے پاس نہ آنا, جبکہ حدیثیں موجود ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاؤُوكَ. محبوب یہ قیامت تک کا قاعدہ ہے, جب قوم گناہگار ہوگی جاؤوک وہ تیرے پاس ہی آئے گی. جاؤوک سے مراد مسجد نبوی نہیں ہے, جاؤوک سے مراد کعبہ نہیں ہے, جا کا اور جاؤوک کا کاف ضمیر کا مخاطب جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو یہ شیطان کے مکر و قید کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں وہاں پر پیش کی. آخری ایک جملہ کہ شیطان کو یقیناً جمرات پر باندھا جاتا ہے اور اس کو کنکریاں ماری جاتی ہے, لیکن اس وقت نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت کنکری مارتے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نفس کی جانب سے اٹھنے والے تکبر کے خیالات کی مذمت کرتا ہوں, میں نفس کی جانب سے وہ گندے خیالات جو خدا کی بارگاہ سے گمراہ کرتے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں, میں نفس کی جانب سے اٹھنے والے وہ گندے خیالات جو حرام اور حلال کی تمیز خراب کر دیتے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں, میں نفس کی جانب سے اٹھنے والے وہ فحش اور غلیظ خیالات جو میرے کردار کو خراب کرتے ہیں میں اس کی نفی کرتا ہوں. تو سات کنکری اس وقت شیطان کو مارے لیکن نفس کو بھی مارے اس انداز میں کہ میں اس کی نفی کرتا ہوں. اور پھر اس کو یاد رکھیں کہ آپ جب کنکری مار کر آئیں گے, ہم کنکری مارتے ہیں ہمیں بھگدڑ کا ڈر ہوتا ہے, بھاگو 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 بھاگو, مار دی جلدی کتنی, میں نے تو 5 منٹ مار دی, تو نے 5 منٹ, میں تو 1 منٹ مار دی. تو ہم تو اس پر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں, وہاں ہمارا مناظرہ وہاں پر اس پر ہو رہا ہوتا, کتنی دیر میں تم نے کنکری مار دی؟ کہا میں نے آدھے گھنٹے میں. اے تم کہاں سے گئے تھے؟ اس راستے سے گئے تھے. تم اس راستے سے جاتے تو آدھے گھنٹے میں, کیونکہ اتنے ہم وہاں پر باتوں نہیں ہو جاتے ہیں, کیونکہ موضوع کچھ نہیں ہوتا, تھک جاتے ہیں دوسرے کو دیکھ دیکھ کے. تو لہٰذا ہم کوئی تربیت ہمارے ذہن کی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کا کوئی ذکر کرے, تو ہم اس پر مناظرے اور مباحثے میں لگ جاتے ہیں. فکر کی بات کر رہا ہوں. تو 5 منٹ 1 گھنٹے میں میرے ساتھ چلتا تو 5 منٹ مار لیتا, تیسرا جنا کا جو 5 منٹ, میں تو ایک منٹ میں مار کر آیا. ارے پیارے مارا کس کو؟ مارتے وقت صرف بھاگنے کی نیت تھی یا کوئی نیت تھی؟ نہیں, تو صرف ایک تصویر ہے, شکل ہے, اس کے پیچھے کوئی روح نہیں. تو خدا کی بارگاہ میں یہ عمل بھی کوئی تاثیر نہیں رکھتا. اللہ رب العالمین اگر ہمیں شیطان کے وسوسے کی ہم نفی کریں تو اس لیے نہیں کہ شیطان برا ہے, اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے. تو جب رب کی محبت اور رب کی یاد کا غلبہ ہوگا تو کلی طور پر شیطان سے نجات مل جائے گی. جو حضرت امام قرطبی نے فرمایا کہ بیٹا اگر تجھے کتا بھونکتا رہے ریوڑ میں سے تو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں تو دور جاؤں گا. فرما کتا پھر تیرے قریب آ کے اور بھونکے تو کہ میں اور دور چلا جاؤں گا, کہ پھر اور بھونکے تو اور دور, تو کہے تو لمبا لمبا سلسلہ ہو جائے گا. کہ بچنے کا ایک طریقہ آسان کا کیا؟ کہا تو چرواہے کے پاس آ جا, تو چرواہے کے پاس آ جا, جو ریوڑ کا چرواہا ہے اس کے پاس آ جا, وہ کتے کو تجھ سے دور کر دے گا. تو بلا تشبیہ یہی ہے کہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو رب کے قریب آ جاؤ. رب کے قریب سے مراد اس کی یاد ہمیشہ ہمارا امام ہو, اس کی یاد ہمیشہ ہماری فکر کی غمازی کر رہی ہو. دعا کیجیے. ہمارا مقصد کسی پر تنقید و تردید نہیں تھا, یہ تو وہ حق کا سلسلہ ہے جس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حضور کی محبت پر کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ایک ہی ہوگا, ایک ہی فیصلہ ہے. حضور کی ذات کے لیے صرف ایک ہی موقف ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, خلق میں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی. مولانا روم جیسی شخصیت جن کے تقوی پر امت کا اتفاق ہے, وہ کہتے جی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. مقام مصطفیٰ کیا ہے کون گن سکتا ہے؟ بس یہ کہو کہ خدا کے بعد جو اس کی مخلوق میں بزرگ و برتر شخصیت ہے وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ ہے. کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا, یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ, کہ تعظیم محبوب کی جائے جب رب کریم راضی ہوتا ہے. اور میرے امام نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ رب کی جانب سے ایک آواز ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائے. یہ دو ٹانگ کا انسان کیا جانے حبیب تیری عظمت کیا ہے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس اونٹ سے پوچھو کہ جس کے مالک نے اس کو ذبح کرنے کے لیے کہا تو جنگل میں نہیں بھاگا, اسے بھی پتا تھا پناہ ملے گی تو مصطفیٰ کے پاس. آئے آئے. اس ہرنی سے پوچھو, حدیث غزال آپ دیکھیں, اس ہرنی سے پوچھو جب اس سے بات کی گئی تو اسے پتا تھا کہ ضمانت اور رعایت ملے گی تو دامن مصطفیٰ میں ملے گی. جب جانوروں کے ذہنوں میں بھی یہ خیال ودیت کر دیا گیا ہے کہ خدا کی جانب سے پناہ کامل اگر ملے گی تو میرے آقا کے دربار سے ملے گی. اے انسان اپنے آپ کو شیطانوں سے روکو. کیا خوب فرمایا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا. آخر میں اقبال کے اس قول پر میں اپنی گویا کی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اقبال نے ایک جگہ بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی. کل میں انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھوں گا, آج نفس کی تشریح پر ایک اور قسط ہو گئی ہے, کل انشاءاللہ میں اس کو جاری رکھوں گا. وہ اقبال بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جب صحابہ نماز پڑھتے تو حضور کو دیکھتے تھے, صحابہ نماز پڑھتے حضور کو دیکھتے تھے. جہاں ہمارا مؤذن بیٹھا ہوتا نا اس کے ساتھ ہی صحابہ دائیں طرف بیٹھتے تھے. مشکات کے حدیث ہے. کیوں بیٹھتے تھے؟ اس حرص میں کہ سرکار سلام پھیرے تو میں پہلے چہرہ دیکھوں گا. آج ہم نبی کے لیے کیا تصور رکھ رہے ہیں, صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ صحابہ کے عقیدے کے فروغ کی جماعت بنانی چاہیے لیکن کسی کے بغض میں نہیں, پہلے صحابہ کا نظریہ سمجھنا چاہیے, ان کے نظریے کو لینا چاہیے. یہ میں ایک بڑی وسیع نظری سے بات کر رہا ہوں, تنگ نظری سے نہیں عرض کر رہا. اقبال بڑی پیاری بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھیں نبی کی شان, صحابہ کی عظمت کی غمازی کرتے ہیں. کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اللہ ہمارے حال پر خاص فضل فرمائے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہماری اس محفل کو مستجاب و مقبول فرمائے، آپ کا یہاں پر قیمتی وقت دینا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. قرآنی آیات کے برکت سے مولا محض اپنے فیض سے، مولا کریم محض اپنے کرم سے ہمیں شیطان کے مکر و کیب سے محفوظ فرما. ہم ہماری ریاضت، ہماری عبادت، ہمارے تقوی میں یہ جرت نہیں کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں. شیطان سے ہم بچیں گے جب تو بچائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان ہامت ومن کل عین لامہ. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو رزق کی پریشانی میں ہے مولا کریم ان کے رزق میں کشادگی مرحمت فرما، جو قرض کے باہر تلے دبے ہیں ان کے قرض سے شبگدوشی مرحمت فرما. یا اللہ نفس شیطان سے بچا مولا کریم، شیطان ابلیس سے بچا مولا کریم، شیطان انسان سے بچا، اپنے قہر و عذاب سے بچا، آنے والی بلاؤں سے بچا، خاتم بالخیر نصیب فرما. ایک دفعہ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم نے فضائل کیے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. میں نے جو حدیث نجد کے حوالے سے جو باتیں کی ہے یہ صرف مسلمانوں کے جذبات کی غمازی کے حوالے سے کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. میری تقریر کو سننے سے پہلے، اس پر کوئی کمنٹ دینے سے پہلے ان کی سختی پر ضرور توجہ کر لیجئے گا کہ وہ حرم میں اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ کس مسلمانوں پر جو صبح شام ان کا لٹریچر ہی صرف اولیاء اور نبیوں کے خلاف ہوتا ہے. ایک میں کتاب لایا توحید کا قلعہ، میں بڑا خوش ہوا، توحید پر دلائل ہوں گے، اس میں ساری یہی بھنڈ ماری گئی تھی کہ جناب یہ مزار ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے. میں نے کہا ایک ہی کتاب لکھی بس کرو نا، نام بدل بدل کے وہی باتیں لکھتے رہتے ہو، اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے وہی باتیں بدل بدلتے رہتے، اس پیسے کی قدر کرو، اس کو ملت اسلامیہ کو متفق کرنے کے لیے کوشش کرو، اتفاق کی کوشش کرو، اتحاد کی کوشش کرو. عبدالرحمن سدیس صاحب پاکستان میں آئے، انہیں خطبہ دیا کہ مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک فرمایا کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اس کا ثبوت آپ دیں، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں خانہ کعبہ ہے. آپ وہاں پر یہ فضا قائم کریں کہ کسی مسلمان پر کوئی تردید نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے نظریے کے اعتبار سے آ کر حرم میں عبادت کرے. اتفاق کی فضا آپ بنائیں، آپ ہمیں نہ سمجھائیں، ہم تو ایسے بھی ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہی گویا کہ فقر میں، مال کے نقصان میں، ذہنی اذیتوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. تم تو ماشاء اللہ عطر لگاؤ، مہنگے سے مہنگا، مہنگے سے مہنگا جبہ پہنو اور سیدھا آرام سے آؤ اور نماز پڑھ کے چلے جاؤ. کون سعودی کماتا ہے؟ سب ریالوں پر مزے کر رہے ہیں. تو سہولت تو تمہیں خدا نے دی ہے، یہ تمہارا فرض ہے کہ ملت اسلامیہ کے اتفاق اور اتحاد کے لیے کوشش کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے لیے کوشش کرو، یہ تمہارا کام ہے، پہلی صف میں آ کر تم یہ کرو. لیکن جو تم کام کر رہے ہو اس سے تو پوری ملت اسلامیہ کی دل آزاری ہو رہی ہے اور ملت اسلامیہ کے دل پارا پارا ہو رہے ہیں. تو لہذا میں نے ملت اسلامیہ کی جانب سے جواب کے تحت، یہ ان کی بنیادی نظریہ تھا جس کو چند لفظوں میں میں نے مذاق اور گپ میں اس کے سارے جوابات دے دیے. تو آپ اندازہ لگائیے پوری حکومت جس حدیث کو لے کر اپنا عقیدہ بنا رہی ہے وہ پانچ منٹ میں اس کے اتنے جوابات بن سکتے ہیں. تو اپنی تحقیق پر غور کرو، اس سے رجوع کرو، پھر فکر کرو کہ تم سے غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، تاکہ مسلمانوں کے لیے تمہارے دل کے اندر جذبات نیک پیدا ہو، کشادگی پیدا ہو، تمہارے لیے اچھی بول امت مسلمہ بولے. اللہ ہمارے حال پر خاص فضل فرمائے. امت مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے پرچم تلے مجتمع فرمائے. اس یقین کے ساتھ جو دعائیں ہم نے کی اللہ نے قبول فرمائی اپنے فضل سے. اللہ کی ذات موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت کی نظر سے ہم کبھی اوجل نہیں ہے. اسی نے ہمیں حیات دی ہے، وہی ممات کی طرف لے جائے گا، وہی اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہی اپنے فضل اور عافیت سے ہمیں شیطان کے مکر و کیب سے بچائے گا. اسے بھولنا ہمارے لیے موت ہے، اسے بھولنا ہمارے لیے موت ہے، اسے یاد رکھنا ہماری حیات اور ہماری زندگی ہے. اس یقین کے ساتھ اسی رب کو خوش کرنے کے لیے، اسی کو جتلانے کے لیے، اسی کو بتلانے کے لیے مل کر پڑھیے وہی واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول.